ہمارے اکابرین کے معاملات میں سے نمازوں کے بعد جو سورت پڑھنے کی ہے اس میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا اور مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد میں سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا اما یتساءلون اور مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے ہے یہ, اس لیے حضرت حاجی صاحب کے جو متوسلین ہوتے ہیں ان کے بھی معمولات میں سے ہونا چاہیے. تو ان کو حفظ کر لینا ہوتا ہے, یہ سوروں کو آدمی زبانی یاد کر لے, تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی یاد کر لے تو یاد ہو جاتا. ایک ایک آیت ایک ایک آیت ایک ایک آیت حفظ کر لیں گے تو یہ سورے حفظ ہو جائیں گے. حفظ نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن حفظ ہو تو کیا ہے, سہولت ہو جاتی ہے, جلدی بھی ہو جاتا ہے. یہ اوراد میں آتی ہیں چیزیں, ورد میں آتی ہیں, یعنی یہ کہ مستقل جو معمول بن جاتا ہے, مقررہ معمول, اس کو ورد کہتے ہیں. تو اوراد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے, اور یہ ریگولر قرآن شریف کے علاوہ ہے. ریگولر جو آدمی کو کنٹینیو پڑھنا ہوتا ہے قرآن شریف متسلسل کے ساتھ, یعنی پورا قرآن پاک مکمل ہونے تک پڑھتے جانا شروع سے, اس کی مقدار کم از کم 3 منٹ ہے. یعنی اتنی تھوڑی مقدار ہے کہ کوئی آدمی آسانی سے نبھا سکتا ہے. مشغول سے مشغول آدمی, مصروف سے مصروف آدمی, آہستہ سے آہستہ پڑھنے والا, اٹک اٹک کے پڑھنے والا, 3 منٹ کیا ہے, کسی نماز سے پہلے یا کسی نماز کے بعد پڑھ لیا ختم. یعنی کم از کم 3 منٹ ہے. جب پڑھنا شروع کرے آدمی طبیعت چلے, زیادہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے, کوئی پارا پڑھے, آدھا پارا پڑھے, ایک پارا پڑھے, دو پارے پڑھے, تین پارے پڑھے, لیکن نفس کو اتنا آمادہ کر لینا بہت آسان ہے کہ بھائی 3 منٹ ہی تو پڑھنا ہے قرآن شریف, 3 منٹ پڑھو, کیا مشکل ہے. تو وہ جو 3 منٹ پڑھا جائے گا وہ کنٹینیو میں پڑھا جائے گا, الف لام میم سے لے کے ون ناس تک. اس طرح سے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق قرآن پاک کا حق ہے. سال میں 2 مرتبہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو. عام طور پر لوگ رمضان میں 2 مرتبہ کر لے کے سال کا حق تو ادا کر دیتے ہیں اگر کر لیں تو, لیکن یہ کہ کنٹینیو بھی کر لیا جائے تو اچھا ہے. تو اس طریقے سے روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک کے انوار و برکات, اور قرآن پاک کو پڑھتے وقت اگرچہ کہ حافظ ہو, دیکھ کے پڑھنا یہ ایک مستقل عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو اس کی عبادت سے محروم نہ رکھا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو ان کی عبادت سے محروم نہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا. تو اس لیے اگرچہ بندہ حافظ ہو تو بھی تھوڑا بہت دیکھ کے پڑھنے کا بھی عادی رہے. اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر قرآن پاک کی سطروں کے اوپر آدمی ہاتھ بھی رکھا کرے تو وہ اور زیادہ اچھی بات ہے, وہ باعث برکت بھی ہوتی ہو. میں نے ایک صاحب سے سنا, سمجھ میں بھی آئی بات, کہ بچوں پہ جو ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کا ایک ریزن وہ بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کے ہاتھ میں انوار و برکات ہوتے ہیں. تو جب اس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو اس کے برکات اور فیضان منتقل ہوں گے, انوارات منتقل ہوں گے. تو اس لیے اگر موقع ہو تو قرآن شریف پڑھتے وقت اس کے سطر کے اوپر انگلیوں کو بھی رکھنا چاہیے آہستہ آہستہ. ایسا بھی نہیں کہ گھس گھس کے اگر ورق خراب کر دے آدمی, تب استبراکن برکت حاصل کرنے کے لیے, یعنی گویا اس کو چھونا بھی پایا گیا, حروف قرآن پاک کو چھونا بھی پایا گیا, حروف قرآن پاک کو دیکھنا بھی پایا گیا, حروف قرآن پاک کو پڑھنا بھی پایا گیا, اور دل سے ہو تو پھر سمجھنا بھی پایا گیا. اس سے پہلے جو پڑھے تھے اپن حسد کا پڑھے نے, بخل کا پڑھنا ہے, ریا کا پڑھنا ہے. اخلاق ذمیمہ میں سے ایک برا خلق اور بری عادت اور برا وصف جو ہے وہ بخل ہے, جو حرام میں سے محرمات میں سے ہے. جتنے اخلاق ذمیمہ ہیں وہ حرام ہیں, یعنی ان کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے. جیسے شراب حرام ہے, چوری حرام ہے, سود حرام ہے, رشوت حرام ہے, اتنے لیول کے حرام ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو جتنے اخلاق ذمیمہ ہیں ان کی حقیقت کو پہچاننا ہے, ان کا طریق علاج جاننا ہے, اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے تاکہ باطن جو ہے نا وہ پاک ہو. اگر ان میں سے کوئی چیز اپنے باطن میں ہے تو باطن گندا ہے, ناپاک ہے, اور باطن کا گندا ہونا آدمی کو گندا کر دیتا ہے, جیسے ظاہر کا گندا ہونا آدمی کو گندا کر دیتا ہے. باطن کی گندگی ہو یا ظاہر کی گندگی ہو, دونوں سے پاک ہو یا بغیر آدمی کا مقرب نہیں ہوتا آدمی, کیونکہ اللہ پاک ہے, پاک کو پسند کرتا ہے. اس لیے پاکی جو ہے وہ شطر الایمان ہے, حصت الایمان, نصف الایمان بھی ہے اور حصت الایمان بھی. اسلام کی بنیاد اصل میں بنیاد میں پاکی ہے. حتیٰ کہ جتنے معنوی عمر میں ناپاکی پائی جاتی ہے, ظاہری ناپاکی اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوتی ہے. جیسے دل کی ناپاکی میں شرک ہے, شرک ناپاک ہے, انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہے, تو وہ ناپاکی ایسی ہے کہ سب سے زیادہ ناپاکی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی گندی چیز نہیں ہے. تو جو روحانی اور مانوی چیزیں ہیں, جو نظر بھی نہیں آتی کسی کو, دکھتی بھی نہیں, اس میں بدبو بھی نہیں ہے دیکھنے کے اعتبار سے, حسن نہ دیکھنے کے اعتبار سے غلاظت ہے, نہ بدبو اس میں پائی جاتی دیکھنے کے اعتبار سے, مگر اس کی جو ناپاکی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی گندی سے گندی, بدبو سے بدبو چیز سے بھی زیادہ گندگی ہے اس میں. تو مانوی اعتبار سے اپنے کو پاک کرنا, روحانی اعتبار سے اپنے کو پاک کرنا, یہ تصوف کا موضوع ہے. موضوع بولے تو تصوف اس کے اطراف میں پھرتا ہے, اس میں بحث ہوتی ہے, اسی سے اس کے حالات سے بحث ہوتی ہے, سلوک میں یہی ہوتا ہے. چونکہ بندہ جب تک پاک نہیں ہوتا اس کا وہ چلنا پایا نہیں جاتا اس کا, اور پاک ہونا ہی چلنا ہے اصل میں. روحانی اعتبار سے چلنا پاک ہونے کو ہی کہتے ہیں, یعنی وہ بھی اس کا حصہ ہے. پورا کا پورا صرف پاک ہونے ہی میں نہیں ہوتا, پاک ہونا ایک قدم ہے, اور پاک ہونے کے بعد میں پاک چیز سے آراستہ ہونا یہ دوسرا قدم ہوتا ہے. ایک تخلیہ ہوتا ہے, پھر ایک تحلیہ ہوتا ہے. تخلیہ ہوتا ہے ضمائم سے, اور تحلیہ ہوتا ہے فضائل سے. تحلیہ میں نے زیور ڈالنے کو تہلیہ کہتے ہیں, جویلری کو تہلیہ کہتے ہیں. تو دل کا تہلیہ ہوتا ہے, نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, جس کو تخلیہ بھی کہتے ہیں. اگر نفس کا تخلیہ نہیں ہوا, تزکیہ نہیں ہوا, تو وہ گندگی دل میں آتی ہے, دل متاثر ہوتا ہے اسے, کیونکہ دل کو گندا کر دیتی ہے چیز. تو یہ گندگیاں دماغ میں ہمیشہ گھومتے رہنا ہے تاکہ ان سے ہم اپنے کو پاک کریں. اس میں سے ایک بخل ہے, بخل ایک گندگی ہے, ناپاکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، یعنی اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، بخل کرنے والا اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار، یعنی کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے. جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور کنجوس، اور جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور، کہ لوگ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، اور دوزخ سے قریب. حقیقت بخل، بخل ہے کیا؟ اصل چیز یہ ہے ذہن میں رکھنے کی کہ بخل ہوتی کیا چیز ہے. جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو اس میں تنگ دلی کرنا بخل ہے. شریعت کے اعتبار سے خرچ کرنا ہے یا مروت کے اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے، اس میں تنگ دلی کرنا، اس میں دل کا تنگ ہونا، ہاتھ کھینچنا، یہ بخل ہے. تشریح، بخل کے دو درجے ہیں، ایک خلاف مقتضائے شریعت، شریعت کے تقاضا کے برخلاف. شریعت کا تقاضا خرچ کرنا ہے اور آدمی اس کے برخلاف خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ معصیت ہے. اور دوسرا مقتضائے مروت کے خلاف کرنا، بخل کا درجہ. مقتضائے مروت عدم بخل ہے، بخل نہیں کرنا ہے، لیکن مقتضائے مروت کے خلاف کرنا ہے، یہ بخل ہے، لیکن یہ معصیت نہیں ہے، لیکن خلاف اولا ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ یہ بخل بھی نہ ہو. نیز جو ضرورتیں اتفاقیہ طور پر پیش آ جائیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جو ضرورتیں اتفاقی طور پر پیش آئیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو کو بچائے وہ بھی صدقہ ہے. جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو کو بچائے وہ بھی صدقہ ہے. بشرطے کہ اس کے اندر کسی معصیت کا ارتکاب کرنا نہ پڑے، اور وہ آبرو جو ہے وہ صرف لوگوں کی خود ساختہ نہ ہو. یہ جواب ہے اصل میں اس بات کا کہ لوگ جو فضول خرچے وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی عزت کے لیے ہی کرتے ہیں نا، نہیں کرے تو پھر بے آبرو ہی ہوں گی سمجھتے، وہ بے آبرو ہی مراد نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو کو بچائے وہ بھی صدقہ ہے. مثلا کسی مالدار کو اندیشہ ہو کہ یہ شاعر یا ڈوم یا ہجڑا یا بہروپیا تیری ہجو کرے گا، برائی کرے گا. آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، مراسی. اگر مراسی کو پیسے دے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچرا کر دیتا ہے. تو بہروپیا ہی مراسی ہوتا ہے اصل میں. اصل میں بہروپیا تو وہ ہوتا ہے جو پوری شکل صورت بدل دیتا ہے اپنی. یہ جتنے فلم ایکٹر ہوتے ہیں نا، یہ بہروپیے ہوتے ہیں، چونکہ اس میں ان کو جو بھی روپ دھارنا ہوتا ہے، شکل دکھانی ہوتی ہے، وہ سب بہروپیا ہی ہوتا ہے. پورا وہ بہروپیا کا ہی کھیل ہے. پہلے زمانے میں جو ہے نا، یہ ناٹکوں میں، جاتراؤں میں، بازاروں میں ہوتے تھے. یہ اب وہ ایک انڈسٹری بن گئی، بہت اب تک دنیا بن گئی پوری پیسے کمانے. اگر اس کو کچھ میں دے دوں گا تو اس کا منہ بند ہو جائے گا. اپنے آبرو بچانا ہے نا بھائی. اور باوجود اس علم کے اگر اس کو کچھ نہ دے تو وہ شخص بخیل سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہ کی اور بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا. بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا. بعض مرتبہ یہی چیز جان بچانے میں بھی اور مال بچانے میں بھی لاگو ہو جاتی ہے. ہمارے ہندوستان میں اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. غیر مسلموں کی دکانوں کے بیچ میں ایک مسلمان کی دکان بھی ہے, وہ لوگ چندہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی گنیش کو بٹھانا ہے چندہ دو. شیعوں کے بیچ میں اپنی دکان ہے تو شیعہ جو ہے نا چندہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی بی بی کا علم اٹھانا ہے, علم اٹھانا ہے, علم بٹھانا ہے, پنجے بٹھانا ہے, لاؤ دو پیسے دو. بدعتیوں کے بیچ میں پھنس گیا ہے آدمی ہرے جھنڈوں کے, تو یہ چندہ دو. اگر نہیں دیتا ہے بندہ تو پھر اس کی دکان کی مصیبت آ جاتی ہے, فساد میں دکان جلا دینا, پتھرے مار دینا, آئینے پھوڑ دینا, چوری کرنا, چوری کرا دینا, یہ اس قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں. تو دفع شر کی نیت سے دینا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی مشرک مشرکانہ کام کے لیے بھی مانگ رہا ہے تو بھی مشرکانہ کام میں مدد کے لیے نہیں بلکہ دفع شر کے لیے دے دینا ہوتا ہے. ایسے رسم اور بدعت کی چیزوں میں یا شیعوں کے کاموں میں ظاہر ہے کہ سب حرام ہے, وہ کہاں کا دین ہے. نہ بدعتوں کے جو اعمال ہیں وہ دین ہے, نہ شیعوں کے جو کام ہیں وہ دین ہے, وہ تو خالص بے دینی ہے. اسلام کا جس سے تعلق نہیں ہے اس میں اگر اسلام والا رنگ دکھایا جاتا ہے تو وہ عام بددینی سے زیادہ بددینی ہوتی ہے, وہ زیادہ بے دینی ہے, اسی وجہ سے اس کا نام بدعت ہے. تو اس میں اگر اپنی عزت کا مسئلہ ہے, جان بچانے کا مسئلہ ہے, مال بچانے کا مسئلہ ہے, تو دفع شر کے لیے آدمی کو دفع الوقت ہی کر دینا چاہیے. لے لو بھائی, چلو کچھ سخت ہوں گا, ارے بھائی یہ تو غلط ہے, انہیں میں نہیں دیتا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے. میں حرام ہے تو پھر دوسری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. ایسے ہی اپنا حق اگر اس کے بغیر وصول نہیں ہو سکتا ہے تو بھی دے دینا پڑتا ہے, اگرچہ یہ رشوت میں آتا ہے مگر ایسی رشوت دینا جائز ہوتا ہے. اپنا حق پورا کرنے کے لیے, وصول کرنے کے لیے بعض وقت پیسے دینا پڑتا ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 10-12 سال پہلے کی, اس سے بھی زیادہ شاید پہلے کی, ایک فیملی ہوتی تھی کیلیفورنیا میں, ہماری ان سے دوستی ہو گئی تھی, جماعت میں وقت لگا تھا. پاکستان میں جو ہے نا انہوں نے بہت بڑی فیکٹری بنائی, تو وہاں یہاں پہ جماعتوں میں تھوڑا وقت لگا, تھوڑا کسی بزرگ کی صحبت تھی کیا ہے, بہرحال اس کی وجہ سے نیکی کا رجحان, برائی سے بچنا, برے کاموں سے بچنا, تھوڑا سا یہ تھا, کھانے یعنی کمانے میں بھی احتیاط, خرچ کرنے میں بھی احتیاط. تو وہاں ان کی کمپنی بن جانے کے بعد میں, فیکٹری بن جانے کے بعد میں بجلی لانے کا مسئلہ تھا فیکٹری میں. تو انہوں نے جو ہے نا 15 لاکھ روپے مانگے, یہاں 15 لاکھ روپے چھوٹے فیکٹری کی بجلی کا مسئلہ ہے, 15 لاکھ روپے آپ دیجئے آپ کو بجلی آ جائے گی. چلیں کہ میں کوئی کام الیگل نہیں کر رہا ہوں, سب اصول سے, ضابطے سے, طریقے سے کر رہا ہوں, تو میں یہ 15 لاکھ کس چیز کے دوں گا بھائی, یہ تو رشوت ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے, مرضی ہے صاحب آپ کی, میں نہیں دیتا. میں ٹائم بھی پورا دیا, پراپر کام کیا, ایک بے اصولی میں نہیں کرا گیا, تو مجھے ملنا چاہیے, بالکل ملے, مجھے دے دیا. تو جب انہوں نے کہا کہ میں رشوت نہیں دوں گا, پیسے نہیں دوں گا, تو وہ جو آفیسر ہے اس نے بڑی تعریف کی ان کی, کہنے کہ ہاں صاحب بات کریں, ایسے لوگ کہاں ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ بالکل حلال طریقے سے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور رشوت وغیرہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, کچھ نہیں چاہ رہے ہیں. ایک مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, 1.5 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, بجلی آ کے نہیں دے رہی کمپنی فیکٹری میں. تو 2 سال کے بعد میں وہ اتفاق سے میری ملاقات ہے, میں نے کہا کمپنی اسٹارٹ ہو, فیکٹری اسٹارٹ ہو گئی, کہنے کہ کہاں اسٹارٹ ہوئی, بجلی ہی نہیں آئی اس میں. تو میں نے کہا کیوں نہیں آئی, کہ میں نے کہا پیسے کھلانا پڑتا ہے آج کل, دے تو کھلا دو کچھ پیسے. کہنے کہ اس کا تو اس کے تو مسئلہ آ گیا, یہی تو پنچایت آئی تھی. میں نے کہا میں نہیں کھلاؤں گا. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے میری بڑی تعریف کی کہ ہاں صاحب ایسے ہی ہونا چاہیے, دینداری ہونا چاہیے, یہ کہیں گے پھر کیا ہوا, کہیں گے پھر کچھ نہیں ہوا. تو میں نے کہا ویسی بات نہیں ہے، بس بات قصہ یہی ہے کہ پیسے آپ کو دینا پڑیں گا، پیسے دے کے کام چلا لو، نہیں تو فیکٹری کے اوپر خرچہ کیا ہوا کروڑوں روپیہ تمہارا بیکار ہو جائے گا. تو یہ گئے تو جا کے جو ہے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے جو پیسے ہوتے دے دیں گے. تو بولے صاحب اس کا تو ریٹ بڑھ گیا، اب نہیں ہے وہ ریٹ، تو 20 لاکھ ہو جائیں گے آپ کو. کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب 20 لاکھ روپے لے لو، میرا کر دو. تو وہ جس نے تعریف کی تھی نا وہ بازو بیٹھا ہوا تھا، مسئلے بگاڑنے آیا ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، دینداری ہونا چاہیے، شرافت ہونا چاہیے، اصول سے کرنا چاہیے. گدا کہیں گا، گالیاں دیا رہا اس کو، گدا کہیں گا کہ 2 سال کے بعد جھک مار کے آیا ہے اور 5 لاکھ روپے اور بڑھانا پڑا. نہیں تو اب تک 2 سال میں تو اس کے 15 لاکھ کبھی کے وصول ہو جاتے اس کی فیکٹری سے. اب ایسی صورت جہاں ہو تو ظاہر ہے کہ اب اس میں تو پیسے دینا ہی پڑتا ہے آپ کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے، اور یہ دینا جائز ہوتا ہے، لینا جائز نہیں ہوتا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ دینا جائز ہوتا ہے، نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر آپ کو جو فیکٹری پوری بیٹھ گئی تو پھر کیا فائدہ ہے، تو پیسہ ضائع ہو جانے کا. تو یہ اس میں نہیں آتا، ناجائز میں نہیں آتا، بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، ان تینوں چیزوں کے لیے بعض مرتبہ یہ ہے کہ اپنا حق وصول کرنا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شر کو دفع کرنا ہوتا ہے. اور یہ شر جو ہے نا مالی طور پر بھی پیش آ سکتا ہے، جانی طور پر بھی، فزیکلی بھی پیش آ سکتا ہے، اور یہ شر آبرو کے اعتبار سے بھی ہے. حضرت نے صرف آبرو کا ذکر فرمایا. خیر یہ تو اس حدیث شریف کو واضح کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ جس میں جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو کو بچائے وہ بھی صدقہ ہے، یہ جو فرمایا اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا. بخل بہت بڑا مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا. بس مسلمان کو شایع نہیں کہ بخل کرے اور جہنم میں جائے. اور چونکہ بخل در حقیقت مال کی محبت ہے، بخل در حقیقت، حقیقت کیا ہے، مال کی محبت ہے، وہ اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت رکتی ہے. اور مال کی محبت دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے اللہ تعالی کی محبت کا تعلق اور علاقہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے. اور بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا محبوب مال دیکھتا اور جبرن و قہرن آخرت کا سفر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو خالق جل جلالہ کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی. کیونکہ جس چیز سے وہ محبت کر رہا تھا وہ محبوب چیز اس کی چھوٹ رہی ہے. جب محبوب چیز چھوٹ رہی ہوتی ہے اور آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو جو چھڑانے والا ہے اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو آئین آخرت کے سفر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ غصہ اور ناگواری ہو رہی ہوتی ہے. من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اللہ کو اس کی ملاقات پسند نہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ کرے، یہ بات آئی گئی، وہ جہنمی ہے. جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے. ایک بیماری جو ہے نا ایک چیز سے تعلق نہیں رکھتی، ایک بیماری بے شمار چیزوں سے، جال کی طرح ہے وہ سارا مسئلہ جو ہے نا بیماریوں کا، جال کی طرح ہے. طریق علاج، مال کی محبت کو دل سے نکالنا. بخل کا علاج کیا ہے؟ مال کی محبت نہیں ہونا. جب مال کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو بخل بھی نہیں ہوگا. اور مال کی محبت کا دل سے نکالنے کا ذریعہ موت کی یاد کی کثرت ہے. تو کثرت یاد موت، موت کی یاد کی کثرت سے مال کی محبت دل میں سے نکالنا. جب مال کی محبت دل میں سے نکالیں گے تو پھر بخل بھی نکل جائے گا. اور بخل نکلنے کے بعد میں ایک مرحلہ باقی رہتا ہے پہچاننے کا، کہ شران کہاں خرچ کرنا ضروری ہے اور کہاں نہیں، اور مروتن کہاں خرچ کرنا ضروری ہے اور کہاں نہیں. یہ چیز پہچاننے کی ہوتی ہے. چونکہ جہاں نہیں خرچ کرنا ہے اگر وہاں خرچ کریں گے تو پھر وہ بخل کی ضد نہیں ہوتی، وہ اسراف ہے. جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں گے تو وہ بھی اتنا ہی برا ہے، جتنا بخل برا ہے وہ بھی ذمیمہ اخلاق میں سے، یہ بھی ذمیمہ اخلاق میں سے. تو جہاں خرچ کرنا ہے وہ پہچاننے کی چیز ہو گئی پھر. اور اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کیا اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا، من اعطى للہ ومن اعطى للہ، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، منع کیا اللہ کے لیے، تو منع کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں جو دشواری پیش آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ممنوعہ کی جگہوں کو، اللہ تعالیٰ کے ممنوعہ جگہوں کو لوگوں نے تعلقات کی بنیاد بنایا. اگر آپ اس موقع پر نہیں خرچ کرو گے تو تعلقات باقی نہیں رہ سکتے آپ کے اچھے. اور تعلقات نہیں ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ الزام لگانا ہوتا ہے بے مروتی کا، بے تعلقی کا. میری بات کا مطلب یہ ہے صاف لفظوں میں کہ مثلا بچوں کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، خاندان والے منا رہے ہیں، اور برتھ ڈے منانا یہ اسلام میں غلط ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا غلط ہے تو کسی اور کی کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ برتھ ڈے اسلام میں غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پر خوشی ہونا یہ اسلام میں پسندیدہ ہے، معمور بھی ہی ہے، حکم ہے اس کا، لیکن منانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ فرق ہے دیوبندیوں میں اور غیر دیوبندیوں میں. خوشی تو سب سے بڑی خوشی ہے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت پر خوشی نہیں ہوں گی تو اور کس پہ ہوں گی؟ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. خوشی منانے کی اجازت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ، میری قبر کو عید مت بناؤ. چونکہ اس کا اندیشہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، آ رہے ہیں آپ، ایک جگہ ہے معلوم ہے کہ یہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں اور سنتے بھی ہیں، حیات ہیں، سلام کرو تو جواب دیتے ہیں، تو لوگ کہیں عید کے لیے جمع ہونا نہ شروع ہو جائیں، اس لیے آپ نے فرمایا. تو مکان نبی کو، مکان وجود نبی کو قبر عید بنانے سے، منانے سے منع کر دیا گیا، تو زمان وجود نبی کو، میلاد النبی، پیدا ہونے کے وقت کو منانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ وہ تو بدلتے بھی رہتا ہے، وہ تو مور اس کے اندر تو ایک پایا جاتا ہے، یہ تو نہیں پایا جا رہا ہے، موجود ہے. تو یہ ہے، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں لیکن یہ بہت واضح دلیل ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. غرض یہ ہے کہ بچوں کی برتھ ڈے ہے نہیں ہے اسلام میں، کسی کی وفات کو بھی منانا نہیں ہے اور کسی کی ولادت کو بھی منانا نہیں ہے. اگر ایسا اسلام میں چیزیں ہوتی تو اسلام میں اتنی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ریفارمر، بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا آدمی جو ہے نا، اس سے بڑی شخصیتیں ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں میں پیدا ہوئی، کروڑوں کی تعداد بھی بول سکتے ہیں. اب انڈیا والے گاندھی کے اوپر مثال کے طور پر مناتے، امریکہ والے مثلا کولمبس کے اوپر فرض کرو مناتے، یا پریسیڈنٹ کے طور پر مناتے. ہمارے بزرگوں میں کسی بھی شہر کے، کسی بھی علاقے کے، کسی بھی ملک کے اندر ایسے 50,000 مل جائیں گے گاندھی کے جیسے اور ان لوگوں کے جیسے. سمجھ آ رہا نہیں؟ ایک ایک آدمی کے اوپر کئی کئی لاکھ آدمی، ہزاروں لاکھوں آدمی مسلمان ہوئے سو ہیں، ہدایت پائے سو ہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو کتنے لوگوں کی برتھ ڈے منائیں گے آپ؟ اچھا جب برتھ ڈے منائیں گے تو وفات ڈے بھی منائیں گے، تو آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملے گا پھر. ہم سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، 1,25,000 تو پیغمبر ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں سارے پیغمبر ہیں، سرکار تو ہیں ہی پھر، سب سے بڑے ہیں. اچھا ہمارے پاس سارے صحابہ جو ہیں نا، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے بڑے ہیں. انکا بادشاہ ہو، انکا جنہ والا لیڈر ہو، انکا جنہ والا تاریخی آدمی ہو، ان کا سائنسدہ ہو، نوبل انعام یافتہ ہو، دنیا کو کچھ بھی کر دینے دے دینے والا، اس سے بڑا ہمارے پاس صحابی ہے. تو صحابہ صحابی کے 125,000 تو ہمارے پاس معروف ہی ہے اس موقع پر جو حجت الوداع کے اوقات تھے. اچھا ہمارے تو صحابیات تمہارے لوگوں سے 1000 درجے بڑھے ہیں. نہیں ہمارے پاس کے جو مستورات ہیں عورتیں ہیں، کیسی کیسی اولیاء اللہ بزرگان دین گزری ہیں، کیسی کیسی ایمان والی مستور خواتین تھیں. پھر تابعین، تبع تابعین، تبع تبع تابعین، پھر ان کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر اس کے بعد ہر قرن کے اندر، ہر علاقے کے اندر، عرب میں، عجم میں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے علماء ربانی. اچھا پھر یہ کہ ہمارے پاس بزرگان دین اور علماء جو ہے نا اپنے اپنی کارکردگی کے اعتبار سے الگ قسمیں رکھتے ہیں. محدثین ہیں، ایک دن امام بخاری کا منانا ضروری ہو جائے گا، مسلم کا، ترمذی کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، موطن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے نا حاکم ابو عبداللہ نیشہ پوری کا، اور معاویہ ابن رضین کا، فلاں فلاں کا، فلاں فلاں کا. ارے ارے بڑے کام ہیں ان کے، فقہا کے بڑے کام ہیں، فقہا کے شاگردوں کے بڑے کام ہیں، مفسرین ہیں، مفسرین کے بڑے کام ہیں، مجودین ہیں، تجوید کے امام گزرے ہیں. پھر یہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے جو ہیں، صاحب پیران طریقت جو ہیں، چار تو سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت شاہ عبد القادر، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، اور جناب والا حضرت اجمیری، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور بہاؤالدین نقشبندی، یہ چار. پھر ان کے خلفاء، اور ان کے علاوہ جو بزرگان دین ہیں وہ الگ ہیں. پھر مطلب یہ چار تو خیر اس لائن کے مجتہدین گزرے ہیں، وہ چار فقہا کی طرح سے، لیکن بزرگوں کے سلسلے تو ویسے کم نہیں ہے نا. اصول میں 52 ہیں، تو فروع میں کتنے ہیں پھر وہ؟ اور ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ایسی ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جو تمہارے بڑے سے بڑے آدمی سے بڑے ہیں. تو کیا کیا حساب سے منائیں گے؟ تو اسلام ایسی چیز کو وہ نہیں کرتا. اس وجہ سے اسلام نے کہا یہ چیز اگر آپ پیدائش کے اوپر یا وفات کے اوپر ایک کے اوپر کرتے ہیں تو دوسرے کو کیوں آپ وجہ ترجیح کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجع کیسے ہیں؟ بھائی خلفائے راشدین ہی ہیں، عشر مبشرہ ہیں، جن کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی، ان کا تو دے منانا بنتا ہے چونکہ ان کے تو جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی گئی. صحابی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، کیسا نہیں بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، افاد ہیں، ان کی کیسا نہیں بنائیں گے؟ کس کو بول کے منائیں گے، کس کو بول کے نہیں منائیں گے؟ اسلام ایسی چیز کو رکھتا ہے نہیں اس لیے. اور اگر آپ بولے نہیں کچھ کا تو کر لیں گے، تو بھائی کچھ کا جو کریں گے تو کچھ کا کیوں نہیں کریں گے دوسرے؟ ترجیح بلا مرجع کیسے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. امام حسن، امام حسین کا منا لیں گے، اہل بیت کا منا لیں گے خالی، تو بھائی حضرت حمزہ کیا کرے، حضرت عباس کیا کرے، حضرت جعفر طیار کیا کرے؟ کیسے بڑے بڑے شہداء ان میں گزرے ہیں، ان کا کیوں نہیں مناتے؟ پھر سب فضول حرکتیں، اسلام کو ان سے کوئی تعلق نہیں. غرض یہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں کسی کی برتھ ڈے نہیں منائی جاتی، کسی کی وفات ڈے نہیں منائی جاتی. اب اگر خرچ نہیں کرو تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو انسانوں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ اپنے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت پہ لا کے بٹھا دیا ہے کہ اس مخالفت کی جگہ پہ اگر آپ تعلق نہیں دکھائیں گے تو تعلق ٹوٹ جائے گا. یہاں ٹکراؤ ہو گیا، یا تو آپ اللہ کو ترجیح دو یا غیر اللہ کو ترجیح دو، رشتہ داروں کو ترجیح دو جو کہ غیر اللہ ہے. وہ اسلام کہتا ہے کہ بس اللہ کو ترجیح دو، آپ مارو لات، کتنا ہی قریب کا رشتہ دار ہو اس کو بتا دو کہ بھائی ہم اس میں نہیں کر سکتے. اور اس موقع پر، ایسے موقعوں پر مخالفت کرنا یہ معیار ہے اور پہچان ہے تعلق مع اللہ کی، کہ آپ کو اللہ سے کتنا تعلق ہے، یہی پروف کی جگہ ہے. اگر آپ نے خاندان کی رعایت میں، مروت میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نمبر کٹ، فیل. اور اگر اللہ کے بعد نمبر بنانا ہے تو خاندان کے بعد نمبر کٹ، تو آپ کو کہاں فیل ہونا ہے، کہاں کامیاب ہونا ہے دیکھ لینا پڑے گا. ایسے ہی شادی بیاہ میں، ایسی شادی، ایسی دعوتیں، مہندی کی رسم، اس کی تقریب ہو رہی، اولاد ہونے والی ہے، اس کی رسم، اس کی تقریب ہو رہی، پہلے زمانے میں اتنا شرماتے تھے اس بات پہ کہ چھپا دیتے تھے، اولاد ہونے تک بھی بولتے نہیں تھے، اب اولاد ہونے والی ہے بلکہ اس کا شور بھی شروع کر دیے سب کے سامنے، ننگا کر کے شور دینا باقی رہ گیا. اب اس کی تقریب بھی ہو گئی ہے، اب اس میں دعوت بھی ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایسے ہی مہندی کی ہے رسم، منگنی کی رسم الگ ہے، مہندی کی رسم الگ ہے، اس میں شادی خانے لینا، اس میں خرچہ کرنا، اس میں دعوت کرنا، اس میں دعوت نامے چھاپنا، یہ سب جو ہیں اتنے بڑے گناہ ہیں، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ شراب پینا، سور کھانا بھی کم ہے، چونکہ یہ معاشرے کو خراب کر دینا ہے، یہ اجتماعی چیز ہے، یہ انفرادی نہیں ہے، اتنی گندگی ہے، یہ اسراف ہے، اس لیے کیونکہ یہ سب ناپاکیاں ہیں، یہ سب حرام ہے. تو حرام حلال کے درجے لوگوں کو پہچان میں نہیں رہے اب کہ بھئی یہ حرام کا درجہ یہ ہے. تو جو باطنی اخلاق ہیں، اخلاق ذمیمہ ہیں، وہ اتنے بڑے گندگیاں ہیں، اتنے بڑے حرام ہیں کہ جو ظاہری حرام ہیں ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں وہ، کیونکہ وہ اسراف فضول خرچی ہے. اور جناب معاشرے میں برائی پھیلانا ہے، گمراہی پھیلانا ہے، دین کو بگاڑنا ہے، دین کو مسخ کرنا ہے، دین کو غلط ریپرزینٹ کرنا ہے، اسلام کی تصویر غلط پیش کرنا ہے، مسلمانوں کی تصویر غلط پیش کرنا ہے، نبی کی تعلیمات غلط پیش کرنا ہے، اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے غلط ہونا ہے. کدھر کتنی چیزیں ہیں سمجھ رہے آپ، اس میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں. تو ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی. اس میں مروت میں نہیں آنا اس معاملے میں، ارے بھائی نہیں کریں گے تو مروت کے خلاف ہو جائے. ہاں حکمت اختیار کرنی پڑتی ہے تعلقات میں، بعض اوقات حکمت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا شادی ہے، قریب لوگوں کی شادی ہے، شادی میں ہدیے تحفے دینا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، خوشی منانی ہوتی ہے، آپ کے تعلق کے لوگ ہیں، جاؤ کسی طریقے سے، کسی تدبیر سے چیز پہنچا دے کے آ جاؤ، شادی میں ہی جانا ہے. ایسے موقع پر مکس گیدرنگ ہے، مکس گیدرنگ میں شادی میں آپ نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے کہ آپ ایسے موقع پر جائیں گے یا تو لوگ نہیں پہنچے، جا کے مل ملا کے چلے آئے، یا ایسے موقع پر جائیں گے کہ لوگ آ کے چلے گئے تھے جب آپ پہنچ گئے، یا ان کو بول دیں گے کہ بھائی چونکہ مکس میں ہم نہیں آ سکتے ہیں اس لیے آپ کے پاس ہم پہلے ہی آ گئے ہیں، بول کے ایسا کچھ کرنا پڑے گا. کوئی حکمت آپ کو کرنی پڑے گی کہ تعلق بھی دکھا دیا جائے، ہدیہ تحفہ جو دینا ہے وہ بھی ہو جائے، اور جناب والا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شرکت نہیں کر سکتے بھائی ہم. ایسے ہی کھانے کا مسئلہ ہے، دعوت آ گئی ہے اور مشتبہ مال کھلا رہے ہیں، گوشت کہاں کا ہے نہیں معلوم، چیز کہاں کی ہے نہیں معلوم، نہیں کہا سکتے آپ، نہیں بول سکتے تعلقات کی وجہ سے بھائی یہ مسلمان ہے تو صحیح بول رہا ہے. جتنا جھوٹ اس زمانے میں مسلمان بولتا کوئی نہیں بولتا، جتنا جھوٹ مسلمان بولتا ہے اس زمانے میں شاید ہی کوئی بولتا ہو، الا ماشاءاللہ، غالب جھوٹ ہے، خصمیں کھا کھا کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. تو ایسے مسلمان کی بات پہ مسلمان بول رہا ہو بول کے کیسے بھروسہ کر لیں گے، دوسری چیزوں میں ایسے بھروسہ کرتے ہیں، اب مسلمان بول رہا ہو نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں تو اور زیادہ آدمی کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیئرفل ہونا پڑتا ہے. غرض بخل کے ایک لیول تو ان چیزوں میں پایا جاتا ہے. تو جو معصیت کی جگہیں ہیں وہاں پہ تو نہیں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہاں خرچ کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، منع میں آ جائے گا، حرام میں آ جائے گا. حدیث میں ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینے سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتا بندہ. لا یزال قدم ابن آدم کے قدم، آدم کے بچے کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کا سوال اور جواب اس سے نہ ہو جائے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وہ پوچھ ہو جائے گی، حرام کی جگہ وہ ہو جائے گی. اس سے ہٹ کر بیوی اپنے ذات پر ضروری خرچ، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر ضروری خرچ، دین کے کاموں میں ضروری خرچ، دین کے احیاء میں ضروری خرچ، اور مروت میں، مروت کی جگہیں ہوتی ہیں تعلقات میں، جیسے خاندان والوں کے ساتھ میں تعلقات ہے سلوک کرنا ہے، سسرال والوں کے ساتھ میں تعلق ہے سلوک کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دعوت کھانا ہے، دعوت میں جانا ہے. ظاہر ہے کہ جو رسم رواج ہے ان کے اندر شرکت نہیں کرنا ہے، وہ رسم رواج سے ہٹ کر کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا، تحفے تحائف کا اہتمام کرنا، اس میں بعض مواقع مروت کے آ جاتے ہیں، اس مروت کی جگہ پہ ضرور خرچ کرنا چاہیے. بخل بخل کی حقیقت کیا ہے؟ جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو اس میں تنگ دلی کرنا بخل ہے. بخل کے دو درجے ہیں، ایک خلاف مقتضائے شریعت، یہ معصیت ہے یعنی یہ گناہ ہے، دوسرا مقتضائے مروت کے خلاف، یہ معصیت تو نہیں ہے لیکن خلاف اولا ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ یہ بخل بھی نہ ہو. نیز جو ضرورتیں اتفاقیہ طور پر پیش آ جائیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. پھر اس کو سمجھایا گیا تھوڑا سا، اس کے بعد اس کا علاج بتایا جا رہا. مال کی محبت کو دل سے نکالنا یہ بخل کا علاج ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر لفظوں میں مفہوم کو ذہن میں بٹھانے، بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے اور اس کا مفہوم ذہن میں رہنے کے لیے ایک سطر میں، ڈیڑھ سطر میں بات کو بولتے ہیں تاکہ ذہن میں رہ جائے. بقیہ یہی ٹاپک اگر تفصیل سے جاننا ہے تو پھر اس کی دوسری کتابوں میں اس کو پڑھنا، اس سے ذرا زیادہ تبلیغ دین کے اندر ہے. امام غزالی کی جو تبلیغ دین ہے اس سے ذرا زیادہ کیمیائے سعادت میں ہے یا احیاء العلوم کے اندر ہے، اور بعض وقت دونوں میں اتنا ہی ہے، بعض میں ایک میں کچھ کم ایک میں کچھ زیادہ ہے. کیمیاء سعادت بھی انہی کی کتاب ہے، احیاء العلوم بھی انہی کی کتاب ہے. اور پھر اس کو خاص ٹاپک بنا کے اگر کسی کتاب کو دیکھیں گے آپ، اس موضوع کے اوپر کوئی کتاب مستقل ہو اس میں اور تفصیل ملیں گی آپ کو. ظاہر ہے کہ احیاء العلوم میں یا ایک کیمیاء سعادت میں یا تبلیغ دین میں یا دوسرے اخلاقیات کے اندر، اخلاق کی جگہوں کے اوپر، کتاب الاخلاق جہاں پائے جاتے ہیں اس میں پوری کتاب ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک چاپٹر ہے. بعض ایسے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر کتاب ہے باضابطہ پوری، تو جہاں پوری کتاب ملے گی تو بہت آپ کو مضمون اس کے اندر استیعاب ملے گا زیادہ. اچھا، اس میں بیسٹ جگہ جو ہے نا، جہاں موضوع کے اعتبار سے پڑھنے کی جو چیز ہے، وہ حضرت تھانوی کے مواعظ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ کسی موضوع کے اوپر اگر خاص ہے تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کتاب سے زیادہ مواد آپ کو اس میں ملیں گا. یہ تو مجرب ہے، تجربہ کیا ہوا ہے. کسی اس ٹاپک کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے کسی نے، اس سے زیادہ مواد ان کے واعظ میں ملے گا. عجیب بات ہے. یہ وجہ اس کی ہے کہ اس میں الہامی مضامین بہت ہیں، اور کتاب کے اندر تو الہامی مضامین تو ہوتے نہیں. اس الہام کی وجہ سے، ان کے الہامات کی وجہ سے اس کے اندر ندرت آ جاتی ہے مضامین کے اندر. دوسرا مضمون بھی، دوسرا سبق بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، بخل کے ساتھ ریا. ریا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یراؤن الناس، یعنی وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرکن، یعنی بے شک تھوڑی ریا بھی شرک ہے. تھوڑی ریا بھی شرک ہے. حقیقت ریا، اللہ تعالی کی اطاعت میں لوگوں کے نزدیک اپنی قدر ہونے کا ارادہ کرنا. تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کی بات ہو رہی، ریا وہاں ہوں گی جہاں اللہ تعالی کی اطاعت ہو رہی ہوں گی. نمبر دو، لوگوں کے نزدیک قدر ہونا، اس اطاعت کی وجہ سے لوگوں کے نزدیک قدر ہونا. نمبر تین، اس قدر ہونے کا ارادہ کرنا، قصد کرنا. یہ اس وجہ سے ہے کہ بغیر ارادے کے بعض وقت آدمی کے اندر ایک خیال آ جاتا ہے کہ شاید اس کی لحاظ ہو جائے، اس کی وجہ سے شاید عزت ہو جائے، اچھا سمجھنے لگیں. اب بجائے اس کے کہ آپ کو کھیلتے ہوئے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کسی اور کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، فرق ہو جائے گا نا دونوں میں. آپ سے ملنے کے لیے آئے یا تو آپ کھیلتے بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا ملنے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھے کسی کو تو اس کی فیلنگ الگ ہوں گی، کھیلتے ہوئے دکھے تو اس کی فیلنگ الگ ہوں گی نا. تو غیر اختیاری طور پر بعض مرتبہ خیال آ جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے شاید بیچارے کے دل میں خیال آ جائے. اور ایک ہے ارادہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کے نزدیک قدر ہونے کا ارادہ کرنا. اطاعت، اس اطاعت کی وجہ سے لوگ میری قدر کریں، ان لوگوں کے دل میں میری عزت آ جائے، نیکی آ جائے، اچھا ہونا آ جائے، اور اس کا ارادہ بھی ہونا. یہ ہے ریا کی حقیقت. حقیقت ریا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کے نزدیک اپنی قدر ہونے کا قصد کرنا. ریا کی تشریح. ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو. ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو چاہے, اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے, کیونکہ عبادت سے مقصود حق تعالیٰ کی رضا مندی ہے, اور اب چونکہ اس مقصد میں دوسرا شریک ہو گیا کہ رضاء خلق اور حصول منزلت مقصود ہے, لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے. آیت کریمہ ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اس میں مفسرین نے ولا یشرک بعبادت ربہ کی تفسیر ریا نہ کرنے سے فرمائی ہے. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ تفسیر مظہری میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں, اے لا یرائی بعملہ ولا یطلب علی عملہ اجرم من احد غیرہ تعالی جزاء ولا ثناء, یعنی اپنے عمل کو دکھلاوے کے لیے نہ کرے اور نہ اپنے عمل پر خدا تعالی کے سوا کسی سے کسی قسم کے بدلے یا تعریف کا طلبگار ہو. نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی بندوں کو جزا اور سزا اور انعامات فرمائے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہی کے پاس جاؤ جن کے دکھلانے کو تم نمازیں پڑھتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے, اپنی عبادتوں کا ثواب اور طاعت کا صلہ بھی انہی سے لو اور دیکھو کیا دیتے ہیں. دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی عدالت میں نمازی عالم اور سخی کی پیشی ہوگی. نمازی لکھ دیا ہے, مجاہد ہونا چاہیے. مجاہد عالم اور سخی کی پیشی ہوگی اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ, تعلیم و تعلم اور مشغل علم دین اور اپنی خیرات و صدقات کا اظہار کریں گے. حکم ہوگا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ میں دکھلاوے اور نام آوری کے لیے اسی غرض سے کیے تھے تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ فلاں شخص پھر وہ نمازی آ گیا, فلاں شخص جو ہے غازی ہوں گا, یا پھر مگر غازی رہا بھی تو نہیں جمتا, یہاں پہ مجاہد ہی ہوتا ہے, فلاں شخص بڑا عالم ہے, فلاں شخص بڑا سخی ہے. سو یہ باتیں حاصل ہو لی کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی اور عالم اور سخی کہہ کر پکارا, پھر جس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے جب وہ حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا اور یہاں کیا چاہتے ہو, لہذا جاؤ جہنم میں. نیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا. جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا اللہ پاک اس کو قبول نہ فرمائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بگوش ہوش سنو اور عبرت پکڑو. لہذا کسی عمل میں نہ اظہار کا قصد کریں نہ اخفا کا. اب یہ ہے چیز جاننے کی. لہذا کسی عمل میں نہ اظہار کا ارادہ کریں نہ اخفا کا, نہ چھپانے کا. اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے اختیار سے ہر کام میں رضاء حق کا ارادہ اور اپنے اختیار سے رضاء خلق کا ارادہ نہ کریں. رضاء حق کا ارادہ کریں اور رضاء خلق کا ارادہ نہ کریں. بلا قصد کے اگر رضاء خلق کا وسوسہ یا خیال آئے تو اس کی مطلق پرواہ نہ کریں. بلا ارادے کے اگر مخلوق کی رضا کا وسوسہ یا خیال آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں, اور عمل سے پہلے مراقبہ و محاسبہ کرتے رہیں کہ اس میں میرا ارادہ کیا ہے, آیا رضاء حق ہے یا رضاء خلق ہے, اور نیت کو خالص کر کے عمل کیا کریں. طریق علاج. حب جاہ کو دل سے نکالیں. ادھر بخل کا جوڑ کہاں جا کے بیٹھا؟ حب مال سے بیٹھا, تو ادھر ریا کا جوڑ جا کے بیٹھا ہے حب جاہ سے. حب جاہ کو دل سے نکالیں کیونکہ ریا اسی کا ایک شعبہ ہے. اور عبادت پوشیدہ کیا کریں, یعنی جو عبادت کے جماعت سے نہیں ہے. اور جس عبادت کا اظہار ضروری ہے اس کے اندر ازالے ریا کے لیے ازالے حب جاہ کافی ہے. جس عبادت کا اظہار ضروری ہے اس میں ریا کو دور کرنے کے لیے حب جا کا ازالہ کافی ہے. اور معالجے کا طریقہ یہ ہے ریا کے کہ جس عبادت میں ریا ہو اس کو کثرت سے کریں. معالجے کا طریقہ یہ ہے کہ جس عبادت میں ریا ہو اس کو کثرت سے کریں, پھر نہ کوئی التفات کرے گا نہ اس کو خیال رہے گا. جب یہ کام آپ پابندی سے زیادہ کر رہے ہیں تو پھر لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے نا, وہ چند روز میں ریا سے عادت, عادت سے عبادت اور اخلاص بن جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ریا کی بحث بڑی عجیب کی ہے. ویسے تو یہ سارے اخلاقیات ان میں پڑھنا چاہیے ہر ایک کو. ان کی وہ بحث ابھی تک اس وجہ سے مجھے ذہن میں گھومتی رہتی ہے کہ انہوں نے جو مثالیں وغیرہ دی ہیں نا وہ بڑی ہنسانے والی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ آدمی اپنے عمل سے کس طریقے سے ریا کرتا ہے, تو اس میں جو ہے نا کہا کہ اگر کوئی آدمی مثلا رات میں جاگ لیا, وہ تہجد وہجد پڑھ کے آیا ہے, نیا نیا ہے, تو آنکھیں ملیں گا بار بار اور لال کر لیں گا اس کو, اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو وہ بس وہ رات میں نیند پوری نہیں ہوئی تھی. ارے کیوں پوری نہیں ہوئی تھی؟ تو بولے وہ 3 بجے آنکھ کھل گئی تھی نا, تو پھر اب اٹھ کے کیا کرتا, تو نماز پڑھ لینا تھا تو پھر نماز میں لگ گیا تھا. تو ایسی بہت مثالیں دی ہیں اس میں کہ آدمی اپنے لفظوں کے ذریعے سے ریاکاری کیسے کرتا ہے, آنکھوں سے ریاکاری کیسے کرتا ہے, اور جناب والا تکان دکھا کے کیسے ریاکاری کرتا ہے, اور گردن جھکا کے کیسے ریاکاری کرتا ہے, اچھا لوگوں پہ تنقید کر کے کیسے ریاکاری کرتا ہے, اور کیسا اپنا مخلص ہونا ظاہر کرتا ہے. تو وہ تو اتنے وہ پڑھے تو ابھی تک, چونکہ جس زمانے میں میں اصل میں مسجد عالمگیری میں جب خطبہ جمعہ پڑھاتا تھا تو اس میں امام غزالی کو سناتا تھا زیادہ. پہلے تو خطبات موعظت سناتے رہے, جو ایک کتاب ہے خطبات موعظت بڑی اچھی ہے موضوعات کے اوپر, ہر جمعہ کے اعتبار سے ایک تقریر ہے اس میں. جو نئے خطیبہ ہیں نا شاہ نواز, ہاں تو بہت کام کی چیز ہے, تو بھی ہے تیرے کو بھی معلوم ہونا چاہیے. ہے تیرے پاس خطبات بے خوف آدمی ہے. خطبات موعظت رکھنے سے تقریر وغیرہ کو بہت مدد ملتی ہے. تو وہ سنا ہے, اس کے بعد میں احیاء العلوم پڑھ کے دیکھ کے تقریر کر لے, تیاری کر لے کے پھر جا کے تقریر کرتا تھا. اس زمانے میں اس نیت سے پڑھی ہوئی ہو, تقریر کرنے کی نیت سے پڑھی ہوئی ہو, مگر وہ جب بھی پڑھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر اتنے دلچسپ مباحث ہیں, خاص طور پر یہ ریاکاری وغیرہ کے, کہ جو لوگ کرتے ہیں نا ریاکاری فوراً دماغ جاتا ہے کہ ارے وہ حضرت اس واسطے لکھے ہو. سب سے مشکل سے حاصل ہونے والے امور میں ہے اخلاص. اخلاص اصل میں ریا کی ضد ہے, ریا کے بالمقابل ریا نکلیں گا تو اخلاص آ جائیں گا. جس چیز کا, جس ملکہ کا, جس اخلاق, جس خلق کا حصول ہو جاتا ہے, جو خلق حاصل ہو جاتا ہے نا, اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے. وہ یہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد میں وہ اتنا آسان لگتا ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. حاصل ہونے سے پہلے وہ بہت مشکل ترین چیز ہے, لیکن حاصل ہونے کے بعد میں بھائی کچھ نہیں کرنا ہے نا اس میں, اور کیا کرنے کا ہے اس میں, کچھ نہیں کرنے کا ہے. کچھ کرنے کا رہا تو مسئلہ ہے, نہیں کرنے کے اندر کیا مسئلہ رہتا ہے؟ ہمارے پاس ایک بزرگ گزرے ہیں, تبلیغ کے آدمی تھے, ڈاکٹر اختر عزیز بول کے, بڑے بہت عمدہ آدمیوں میں سے تھے. ایک مرتبہ ایسے ذکر آیا, چونکہ 6 نمبر تبلیغیوں کے اس میں سے ایک اخلاص بھی ہے, تو اس پہ بات آئی, سفر میں تھے, تو کہنے لگے مفتی صاحب یہ اخلاص کے بارے میں بزرگوں نے تو بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور بات تو ایسی ہی ہوں گی جیسے بزرگوں نے لکھی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بولے کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہی ہے, اس میں سوائے اللہ کے کسی کو سوچنا ہی نہیں ہے. بولے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, کسی اور کی نیت لانا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے, ہو گئی بات. بولے کہ یار واقعی تو محنت کرا ہوا لکھ رہا. یہ لوگ محنت کرتے تھے پہلے کے لوگ ان صفات کے بنانے کے اوپر. ایک پائلٹ سے ہماری دوستی ہے خیر ابھی بھی تھی, تو وہ صاحب جب اپنے جو ہے نا وہ کر کے آئے, سکھ سکھا کے آئے, امتحان پاس کر کے آئے, پائلٹ بننے والے تھے, تو ان سے ایسی باتیں پوچھ رہے تھے, بھائی اب تو تم پائلٹ ہو گئے, بڑا مشکل کام ہوگا. کہنے کہ مولانا پلین چلانا سائیکل چلانے سے زیادہ آسان ہے. عبدالحادی کا بھائی, پلین چلانا سائیکل چلانے سے زیادہ آسان ہے بولے. ارے مولا تو اب بول رہا ہے, پہلے نہیں بول رہا تھا. تو جب سیکھ چکا ہے نا بندہ تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں, اس میں تو سائیکل میں تو پھر بھی پینڈیلا مارنے کا ہے, اس میں تو پینڈیلا بھی نہیں مارنے کا ہے, چل رہا بس خود ہی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, بظاہر یہ بہت محنت کے کام ہیں اور ہیں بھی حقیقت. جب آدمی محنت کرے گا تو چیزیں حاصل ہوں گی, لیکن حاصل ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ پاک نے اس کو آسان ہی رکھا ہوا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے کہ میں اخلاق ذمیمہ کہاں سے دور ہو سکتے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ بدتمیزیاں اندر کی نہیں جا سکتی ہیں, ایسا نہیں سوچنے کا ہے. بدتمیزیاں جائیں گی برابر, بشرطے کہ ہماری نیت ہو جا پہنچا لے جانے کی, ختم کرنے کی. اور اگر یہ بدتمیزیاں رہ گئی نا خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ, تو پھر ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں رہیں گا, ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے. دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, کچھ بھی سوچتے رہیں, دنیا سے کوئی بھیجنے کے, اگر ہمارے اندر یہ گندگی رہ گئی تو پھر دنیا کے اچھے ہونے سے کچھ ہم کو مل جانے والا نہیں ہے, دنیا کے برے ہونے سے اپنا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اپنے اندر کی گندگی دور ہونا اصل ہے. اس لیے کہتے ہیں بس دنیا دھن رہے اپنی دھن, دنیا دھن رہے اپنی دھن. دوسرا جو لفظ ہے اس کا وہ اچھا سنا ہوا نہیں ہے حضرت جلال آبادی سے, کیا پرائے پاپ, پاپ پرائے پاپ نپن, ایسا کچھ لفظ ہے وہ, پاپ پرائے پاپ نپن, تیری روئی میں چار بنولے پہلے تو ان کو چن. دنیا جو ہوتا ہے جو پمبا روئی کو دھنکنے والا جو ہوتا ہے, اس کے اندر جب تک بیج ہوتے ہیں اس کے روئی کے, تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں دھنکے جاتا. وہ روئی جتنی زیادہ آپ ہلکی کریں گے, آپ کھولیں گے آپ, اتنی زیادہ اچھی ہوں گی, پھر وہ اچھی بیٹھتی ہے اور صحیح اسے کام نکلتا ہے. وہ تو جب تک بنولے اس میں سے نہیں نکالتے اس وقت تک دھنکی نہیں جاتی صحیح. وہ تو ایک روئی کے دھنکنے والے کو ایک صاحب نصیحت کر رہے ہیں, ایک بزرگ نصیحت کر رہے ہیں, وہ جو ہے نا وہ دوسرے کو گن رہا تھا, انہیں ایسا ہے, انہیں ویسا ہے, انہیں ویسا ہے. تو یہ چیزیں سبق کے طور پر ضرب المثل بنا دی جاتی ہیں, مثال بنا دی جاتی ہے ان کے ذہن میں رہنے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی تو دوسرے لوگ جو دھنک رہے ہیں ان کے بیج نکال نکال کے اور ان کے اندر کمزوریاں بتا بتا کے لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے. پہلے تیری روئی کے اندر چار بنولے ہیں, چار بینیاں ہیں, اس کو تو پہلے نکال تاکہ تیری روئی تو صحیح دھنک جائے اور تیرا تکیا صحیح ہو جائے, تیرا لحاف صحیح ہو جائے, تیرا بستر صحیح ہو جائے. یہ ہے تیری روئی میں چار بنولے پہلے تو ان کو چن. اور یہ مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائیے مجھے, تو فرمایا کہ تجھے اپنے عیبوں کا دیکھنا دوسرے ان کے عیبوں سے غافل کر دے, تجھے اپنے عیبوں کا دیکھنا دوسروں کے عیبوں سے غافل کر دے. دوسرے میں دیکھنے کا موقع ہی جب آدمی کو آتا ہے جب آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے, اور جب کبھی کسی دوسرے کے اندر کوئی عیب ہو تو میں اس کا تو اس کا اسے کیا ہے بھائی, میرے میں تو اس سے زیادہ ہے فوراً, اور انہیں تو توبہ بھی کر لیا ہوں گا, میں تو ابھی میرے اندر تو ابھی پریزنٹ ہے. تو کیا حساب سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھے گا یا قابل تعریف سمجھے گا, پذیرائی سمجھے گا. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عیب دیکھنے کی عادت نہیں رہنے سے دکھتے نہیں, اپنے عیبوں کو دیکھنے کی باضابطہ کوشش کرنی پڑتی ہے جب وہ عیب نظر آنے لگتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے تو یہ بہت بڑا عیب ہے, کیونکہ عیب نظر نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عیب نہیں ہے. اپنے عیبوں کو تلاش کرنا یہ سیکھنا ہے. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر جو ہے اپنے عیبوں کو دیکھنے کی کوشش ہم کرنے لگیں گے تو پھر اتنے زیادہ عیب نظر آتے جس کی کوئی حد نہیں. اس کی وجہ ہے خاص, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے کو جھانکنے کا عادی ہوتا ہے تو تھوڑا سا نفس اس پر کھلنا شروع ہوتا ہے, اور نفس ہے ہی کچرے کی کنڈی, سمجھ رہے نا. جب نفس نظر آئے گا کسی کو تو اس میں جتنے رذائل ہیں وہ سب ایک ساتھ مشاہدے کی کیفیت میں آ جاتے, ارے یہ بھی دکھ رہا ہے, یہ تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, چونکہ ایک دوسرے سے لنک ہے اعمال صفات کا, تو ایک دکھا تو دوسرا بھی دکھتا, تیسرا بھی دکھتا, چوتھا بھی دکھتا. یہاں آ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے تھوڑا سا, اس پریشانی کا علاج شیخ کے سامنے حالات کو رکھنا ہوتا ہے، چونکہ کسی چیز کا ہونا الگ ہے، اس کے اثرات کا غالب ہونا الگ ہے، کسی چیز کا ہونا الگ ہے، اس کے اثرات کا، اثار خارجی جو اس کے ہیں، اس کے اثرات کا مرتب ہونا، اس کے تقاضوں کا سامنے آنا، ان تقاضوں سے مغلوب ہونا بندے کا، وہ الگ ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ اب بزرگوں کے کلام میں آپ دیکھیں گے کہ بزرگ بولتے ہیں میں کمینہ ہوں، میں کتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، لالچی ہوں، اور جناب والا یہ ہوں وہ ہوں۔ بزرگوں کے آپ تحریرات میں حضرت فضائل اعمال کے اندر، حضرت شیخ الحدیث کی کتاب میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ وہ لوگ بھائی یا تو انہیں صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا دکھتا بظاہر آدمی کو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ویسا ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے تقاضے پر بھی وہ ہوتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے کو اپنے ساتھ بدگمانی کرنے کی وجہ سے اور اپنے نفس کو متہم کرنے کی وجہ سے ویسا بولتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس اپنی ذاتی خصوصیات کے اعتبار سے جب آپ اس پر نظر کریں گے تو وہ ہے ہی رذائل کا مجموعہ، نفس بنائی ہے رذائل کا مجموعے کی کیفیت میں۔ ان نفس لامارہ بالسوء، وہ تو امارہ بالسوء ہے، امارہ بالسوء ہے کہ مطلب یہ کہ ایک لین کا سو تھوڑا ہی ہے جس کا وہ امر کریں گا، وہ تو ہر لین کا کریں گا، تو جتنے رذائل ہوتے ہیں سب لین سے انہیں چلتا ہے، وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت نظر آئیں گے، اور اگر وہ نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر یہی مفتاح ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے عیبوں کو نظر آ جانا یہ جو ہے نا اصلاح کی چابی ہے، جس کو یہ نظر آنا شروع ہو گئے اس کو گویا اصلاح کی چابی ہاتھ آ گئی اس کے، کیونکہ پھر اس کو دیکھ لینا بھی آسان ہوگا، جج کر لینا بھی آسان ہے، جانچ لینا آسان ہے، اس کی جزیات سے پہچان لینا بھی آسان ہے، میں بخل ہے نہیں ہے، میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں، طبیعت میں رکاوٹ ہے کیا نہیں ہے، حسد ہے کیا نہیں ہے، ریا ہے کیا نہیں ہے، غصہ ہے کیا نہیں ہے، دیکھ لیتے جلے آنا بہت آسان ہو جاتا ہے بندے کو۔ اس کے اوپر کام کرنے کا ہے، چلتے پھرتے بہت زیادہ وظائف، بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ نوافل، بہت زیادہ، ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ یہ سب کام اپنے سے نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ کا جو مزداق ہے نا، یہ وہ اشراق، عوابین، چاش، تحجد کو نہیں بولتے زیادہ، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، یہ بہت زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ اپن لوگ اشراق عوابین تحجد کے نہیں ہیں، یہ نہیں ہونے کا ہے۔ اشراق عوابین تحجد یہ تو بہت معمولی حصوں میں آتا ہے، بہت زیادہ جن کو بولتے ہیں جو لوگ عبادت کو اپنا خاص موضوع بنا لیتے ہیں، جیسے تعلیم و تعلم کو موضوع بنا لیتے ہیں نا، عبادت کو موضوع بنا لیتے ہیں، تو عبادت کو موضوع بنا لینے سے افضل ہے تعلیم و تعلم کو موضوع بنانا، یہ مطلب ہے کہ علم کی مشغولیت عبادت کی مشغولیت سے افضل ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ تو جب بہت زیادہ عبادت اور نوافل، بہت اوراد وظائف، بہت زیادہ اذکار اشغال، وہ ہمارے قابو میں نہیں آنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے کو تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اپنے اخلاق کے، اپنی اصلاح کے، اپنی زبان کے قابو میں لانے کے، جانے والا اپنے زمائم کے ازالے کے اور فضائل کے حاصل ہونے کے، تو ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے۔ بقیہ یہ کہ 12 تسبیح پڑھ لینا یہ کوئی زیادہ میں تو نہیں ہے، رات میں 1-2-3 ہزار مرتبہ ذکر کر لینا یہ کوئی زیادہ میں تو نہیں ہے، تہجد کی عادت ڈال لینا یہ کوئی زیادہ میں تو نہیں ہے، اشراق چاشت اشراق پڑھ لو اس کے ساتھ ہی چاشت پڑھ لو، عشاء پڑھ لو اس کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لو، یہ کوئی زیادہ میں شمار نہیں ہوتا۔ نفس کی کمزوریوں سے واقف ہو کر ہمارے اکابرین نے جو تعلیمات فرمائی ہیں ان کو یاد رکھنا اصل ہے۔ سنتیں اور واجبات کبھی گھر میں نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، مگر ہمارے اسلاف کبھی بھی گھر میں پڑھنے نہیں دیے۔ کیوں؟ نفس کی کمزوری سے واقف ہونے کی وجہ سے۔ خیر القرون کے جو نفوس تھے وہ الگ تھے، بعد والوں کو اگر گھر میں جا کے تو سنت پڑھو بولے تو سنت نہیں پڑھتا، انہیں گئی اس کی سنت، ایک دو وقت پڑھے گا پھر چھوڑ دیں گے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے ہم لوگوں کے لیے یہ کہ تہجد میں بعد لوگ وتر پڑھنا چاہتے ہیں، تہجد میں نہیں پڑھنے کا ہے، وہ تو فوراً ہی پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تہجد میں اٹھ کے وتر نہیں پڑھنا، پہلے پڑھ لینا۔ تو وہاں جب یہ بات تھی تو آپ اندازہ فرما لیجیے، تو یہ وتر کے انتظار میں، تہجد کے انتظار میں وتر روکے ہوئے، ایسا نہیں کرنے کا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے نفسوں کی کمزوریوں کو پہچان کے فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد وتر سے پہلے تہجد کی نہیں، ایسے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، عشاء کے بعد وتر سے پہلے تہجد کی نیت سے چار رکعت پڑھ لیا کرو. دو رکعت سنت کے بعد فجر فرض کے فوراً بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا, سنت کے بعد میں چار رکعت تہجد کی پڑھ لی, اس کے بعد وتر پڑھ لیا, کبھی بھی تہجد ناغہ نہیں ہوں گی. اگر رات میں اٹھنا ہو گیا, آخر شب میں اٹھنا ہو گیا اور اس میں تہجد پڑھ لی گئی, تو تہجد کی تو 12 رکعتیں ہیں, چار ہی آپ نے پڑھی ہیں, 8 ابھی باقی ہیں. اگر آخر شب میں ہو گئی تہجد کی رکعتیں نماز, تو اور ہو جائے گی, اور 8 رکعتیں پڑھ لو. نہیں ہوئی تو ناغہ نہیں ہوں گا. اس سے جو ہے نا طبیعت کو ناغہ نہیں کرنے کو جو تقویت ملتی ہے ناغہ نہیں کرنے کی, وہ الگ ہوتی ہے. ناغہ کرنے کی وجہ سے جو امحال آ جاتا ہے, چھوٹ مل جاتی ہے نفس کو, اور وہ یعنی مایوس سا ہو جاتا ہے اپنی اصلاح سے یا اپنی اعمال سے, وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی اس. یہ ہے فائدہ اس کا. بھئی یہ لوگ ایسا کہیں کو بولے ہمارے صوفیہ کہ بھئی تہجد تم اس وقت میں پڑھ لیا کرو, اس کی وجہ وہ ہے ناغہ نہیں ہو رہا, اس کی تہجد کا پابندی ہے. ایسے تین منٹ جو قرآن شریف کی تلاوت کرو بولتے نا, اس کا سیکرٹ بھی یہی ہے. 3 منٹ اگر قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کی جائے گی تو قرآن شریف کے ناغہ ہونے کے معنی نہیں آئیں گے. چاہے بھائی 3 منٹ کیا مشکل ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. پابندی سے ہو رہی تلاوت, پابندی سے ہوتی. ہاں چلو اس کو 5 منٹ کر لو, 10 منٹ کر لو, جب آدمی لے کے بیٹھتا ہی ہے تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن کم سے کم 3 منٹ کا تو. یہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہی صوفیہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں فرمائے ہوئے ہیں, تاکہ ہمارے لیے تو آسان ہے سب. اب تعالی شانو مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ذکر نہیں ہو سکا تو ٹائم بھی نہیں رہا, تھوڑی دیر تو کم از کم کر لینا تھا. نماز کے بعد جو ہے نا وہ 10 منٹ کا جو ذکر ہے, ذکر خفی ہے نا, وہ کر کے پھر جاؤ. نماز عشاء کی نماز کے بعد میں 10 منٹ ذکر خفی کر لو اپنا. 10 منٹ میں کتنے ہزار ہونے کا ہے؟ کم از کم 3000 تو ہونا, کیونکہ ذکر خفی ہے تو 3000 آسانی سے ہو سکتا ہے. اور اگر 3000 نہیں ہوا تو جب تک 3000 ہوا جب تک کرو. 10 منٹ میں اگر نہیں ہوا, 12 منٹ میں ہوتا ہوں گا, 13 منٹ میں ہوتا ہوں گا, 14 منٹ میں ہوتا ہوں گا, تو 3000 ذکر خفی کر لے کے پھر جانا. ٹھیک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.